نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم مختصر صحيح بخاري باب ہے فرد الخمس خمس کے فرض ہونے کا بیان خمس کیا ہوتا ہے پانچواں حصہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقۃ وکان ينفق من المال الذي افى الله عليه على اهله نفقۃ سنتهم ثم ياخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله ثم قال لمن حضره من الصحابه انشدكم بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض هل تعلمون ذلك قال نعم كان في المسجد علي وعباس وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وزبير وسعد بن ابي وقاص ذكر حديث علي والعباس ومنازعتهما وليس الاثبات به من شرطنا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا اور جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال میں سے جو اللہ نے آپ کو بطور فے، فے کیا ہوتا ہے؟ وہ مال جو بغیر جنگ کے دشمن سے ملے. ایک ہوتا ہے غنیمت، غنیمت تو جنگ کے بعد ملتی ہے نا، تو فے کبھی جنگ ہوتی نہیں، بعض دفعہ پھر اسی طرح دشمنوں سے جو جزیہ، اور عام طور پہ جو بھی مال آتا ہے اس کو فے کہہ دیا جاتا ہے. اس میں سے اپنے اہل خانہ کے سال بھر کے مصارف، مصارف کیا ہوتے ہیں؟ ضروریات زندگی، اس میں خرچ فرماتے. اس کے بعد جو باقی رہتا اس کو اس مصرف میں خرچ فرماتے، جہاں صدقہ خرچ کیا جاتا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حاضرین سے فرمایا میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے یہ آسمان اور زمین قائم ہے، کیا تم یہ جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں. اس وقت مجلس میں حضرت علی، عباس، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اجمعین موجود تھے. امام بخاری نے اس کے بعد حضرت علی اور حضرت عباس کے جھگڑے کی پوری حدیث ذکر کی ہے، جس کا لانا ہمارے فرائض میں شامل نہیں کیونکہ احبار صحابہ ہمارا موضوع نہیں. یعنی اصل میں اس میں کچھ اختلاف رائے ہو گیا تھا، تو وہ امام بخاری نے اس لیے نہیں نوٹ کیا کہ، یعنی اس کتاب کو جنہوں نے اس کی مختصر کی ہے، کہ اس سے ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہوگا. لیکن جو بات آپ کے لیے، میرے لیے اس حدیث میں سے فائدے کی ہے وہ کیا ہے؟ کہ مال فے میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے سال بھر کے لیے غلہ اور کھجوریں رکھ لیتے، اس کے باوجود بعض اوقات دیگر مصارف میں گھر کی ضروریات کے لیے رکھا ہوا ساز و سامان خرچ ہو جاتا اور آپ گھریلو ضروریات کے لیے قرضہ لینے پر مجبور ہوتے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کا کوئی کاروبار تو نہیں تھا نا، تو پھر اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو مال دلواتا تھا اس سے آپ کی ضروریات پوری ہوتی تھی، اس کو بھی آپ بالکل آخری درجے پہ لے جاتے تھے. ما ذکر من در النبی صلی اللہ علیہ وسلم وداہ و سیفہ و قدہہ و خاتمہ و ما استعمل الخلفاء بعدہ من ذلک مما لم یذکر قسمتہ و من شعرہ و نعلہ و آنیتہ مما تبرک اصحابہ و غیرہم بعد وفاتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ، عصا، پیالہ اور انگوٹھی کا ذکر جنہیں آپ کے بعد خلفاء نے استعمال کیا، لیکن ان کی تقسیم منقول نہیں، یعنی کہ بعد میں یہ بات نہیں ملتی ہمیں کہ اس کو بھی تقسیم کیا گیا. اسی طرح آپ کے موئے مبارک، نعلین اور برکتوں کا بیان جن سے آپ کی وفات کے بعد صحابہ اور غیر صحابہ برکت حاصل کرتے رہے. عن انس رضی اللہ عنہ انہ اخرج الی اصحابتی نعلین جردابین لہما قبالان فحدث انہما نعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بغیر بالوں کے دو پرانی جوتیاں صحابہ کرام کے سامنے نکالی، ان پر دو تسمے لگے ہوئے تھے، اور فرمایا کہ یہ رسول اللہ کی پاپوش مبارک ہے. پاپوش کیا ہوتی ہے؟ جوتا. پا کیا ہوتا ہے؟ پاؤں. تو پوش کیا ہوتی ہے؟ پہننے والی چیز. اسی سے پوشاک ہے نا، وہی لفظ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چیزیں بابرکت تھیں، ان سے برکت حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ ان اشیاء کی خود ساختہ تصاویر کو بطور نمائش استعمال کرنا خلاف شرع ہے. چنانچہ آج کل ایک مخصوص طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ اکثر دکانوں اور بسوں میں رسول اللہ کے موئے مبارک، موئے کیا ہوتا ہے؟ بال، نعلین، یعنی جوتے، لاٹھی اور مسلح وغیرہ کی تصاویر کے کارڈ لیے پھرتے ہیں اور ان کے متعلق لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ان کو گھر، دکان یا دفتر وغیرہ میں رکھنے سے ہر قسم کی مصیبت اور بلا ٹل جاتی ہے، تنگ دست کی تنگی دور ہو جاتی ہے اور ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ سب کچھ خلاف شریعت ہے. شریعت میں ان تصورات اور خیالات کے لیے کوئی دلیل نہیں. تصویر سے اگر اصل کا مقصد حاصل ہو سکتا ہے تو ہر گھر میں بیت اللہ کی تصویر رکھ کر لاکھ نماز کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے. کیا یہ ممکن ہے؟ حجر اسود کی تصویر رکھ کر اس کا طواف کر لیا جائے، مکہ معظمہ میں جانے کی ضرورت ہی نہ رہے، تو کیا پتہ چلا؟ اپنی جگہ جب وہ اصل حالت میں وہ چیز ہے تو اس کی برکت تھی، لیکن اب آپ میں اس کی تصویریں بنا کر یا نقش بنا کر اس طریقے کے کام کریں تو پھر اس کے لیے پھر دلیل ہونی چاہیے. عائشہ رضی اللہ عنہا انہا اخرجت کساء ملبدا وقالت فی ھذا نزیع روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک پیوند لگی چادر نکالی اور بیان کیا کہ اس کو اوڑھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی. پیوند لگی چادر توازو یا اتفاقاً کبھی پہنی ہوگی، کیونکہ قصدن ایسا کپڑا زیب تن کرنا ثابت نہیں، بلکہ آپ کی عادت مبارک تھی کہ جو کپڑا میسر ہوتا اسے پہنتے، خام خواہ پھٹی پرانی پیوند لگی چادر پہنا آپ کے شایان شان نہیں تھی. بات سمجھ گئے؟ یعنی یہ کوئی بہت نیکی نہیں ہوگی کہ آج کوئی صرف پیوند لگی پہنے یا صحیح کپڑے کو پیوند لگا کے پہنے. مطلب یہ کہ صحیح تھا پھر پھٹ گیا تو پیوند لگا لیا تاکہ خراب نہ ہو، ضائع نہ ہو، تو اندر اکڑ نہ ہو، تو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے اچھا کپڑا بھی. وفی روایت انہا اخرجت ایزارن غلیزن مما یسنو بالیمن وکسام من ھذہ اللتی تدعونہا الملبدہ. حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک موٹا تہمت نکالا جو یمن میں بنتا تھا، اور ایک چادر کو جس کو تم ملبدہ کہتے ہو یعنی موٹا یا پیوند دار کہتے ہو، فرمایا کہ یہ رسول اللہ کی ہیں. کیسا فیل ہوتا ہے اللہ کے نبی کے کپڑوں کا سوچ کر کہ ان کے جسم سے لگے ہوں گے. ویسے بھی جو لوگ چلے جائیں بعد میں بھی ان کی چیزیں دیکھیں تو دل میں ایک دم کچھ ہوتا تو ہے. کبھی آپ کو کسی نے کوئی چیز دی ہو اور آپ ان کے دنیا سے جانے کے بعد وہ چیز نکالیں تو دل میں ایک عجیب سی کیفیت آتی ہے. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں آپ کی ان چیزوں کا سوچ کے دل میں پیار اور محبت اور دکھ درد ہونا چاہیے، لیکن وہی بات ہے کہ پھر ان کے پیچھے دلیل تو بہرحال ہونی چاہیے. عن انس رضی اللہ عنہ ان قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکسرا فاتخذ مکان الشاوی سلسلۃ من فضہ. حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ کا پیالہ ٹوٹ گیا تو آپ نے ٹوٹے ہوئے پیالے کو چاندی کے تار سے جوڑ لیا. ہم کیا کرتے ہیں ٹوٹے ہوئے کو؟ پھینک دیتے ہیں. صحیح بخاری کے بعض نسخوں میں یہ عبارت موجود ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کا پیالہ بسرا میں کسی کے پاس دیکھا اور اس سے پانی نوش کیا. کتنی اچھی فیلنگز آئی ہوں گی جب اصلی پیالے میں پیا ہوگا. قال اللہ تعالیٰ فن للہ خمسہ وللرسول. کہاں ہے یہ؟ سورۃ توبہ میں 10ویں پارے کے شروع میں. ارشاد باری تعالیٰ مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ اللہ کے لیے اور رسول اللہ کے لیے ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم کریں گے. عن جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقالت الانصار لا نقنيك ابا القاسم ولا ننعمك عينا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام فسميته القاسم فقالت الانصار لا نقنيك ابا القاسم ولا ننعمك عينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم احسنت الانصار سموا باسمي ولا تقتنوا بكنتي فانما انا قاسم. حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم انصار میں سے ایک شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام قاسم رکھا. اس پر انصار نے کہا ہم تجھے ابو القاسم ہرگز نہیں کہیں گے اور نہ ہی اس کنیت سے تیری آنکھ ٹھنڈی کریں گے. یہ سن کر وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے اور میں نے اس کا نام قاسم رکھا ہے. اب انصار کہتے ہیں کہ ہم تجھے نہ تو ابو القاسم کہیں گے اور نہ ہی تیری آنکھ ٹھنڈی کریں گے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار نے اچھا کردار ادا کیا ہے، میرے نام پر نام تو رکھ لو مگر میری کنیت مت اختیار کرو کیونکہ قاسم تو میں ہی ہوں. ٹھیک ہے، یہ کیوں بھائی؟ بس ایسے اللہ کا حکم. ٹھیک ہے، مالک خمس میں سے اللہ کا ذکر تعظیم کے لیے، یعنی اللہ کو کیسے حصہ دیں گے کہ بس وہ ایک تکریم کے لیے ہے. اس میں اختلاف ہے کہ رسول اللہ اپنے حصے کا مالک ہوتا ہے یا صرف تقسیم کنندہ ہے. امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک نہیں ہوتے بلکہ اس کی تقسیم آپ کے ذمے ہوتی ہے. آج تو یہ ہے نہیں، اس لیے اس پہ زیادہ بات کی ضرورت نہیں ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما اوتیکم وما امنعکم انما انا قاسم ادعو حیث امرت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو میں تمہیں کچھ دیتا ہوں اور نہ ہی تم سے کوئی چیز روک لیتا ہوں، میں تو تقسیم کنندہ ہوں، جہاں مجھے حکم دیا جاتا ہے وہیں صرف کرتا ہوں. تو قاسم کون ہوتا ہے؟ بانٹنے والا، قسم سے قسم، تقسیم. عن خولة الانصارية رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق فلہم النار یوم القیامہ. حضرت خولة الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مال میں بیجا تصرف کرتے ہیں وہ قیامت کے دن دوزخ میں جائیں گے. اس حدیث کے پیش نظر حاکم وقت کا یہ فرض ہے کہ وہ قومی خزانہ فضول کاموں میں صرف نہ کرے بلکہ عدل و انصاف کے ساتھ اسے صحیح مصرف میں خرچ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم احلت لکم الغنائم، فرمان نبی ہے کہ تمہارے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزا نبی من الانبیاء فقال لقومه لا یدعانی رجل ملک بدمرات وہو یرید ان یبنی بها ولم بین بها ولا احد بنا بیوتنا ولم یرفع سکوفها ولا آخر اشترا غنما او خلفات وهو ينتظر ولادها فغزا فدنا من القرية صلاة العصر او قریبا من ذلك فقال للشمس انك مامورة وانا مامور اللهم احبسها علينا وخبست حتى فتح الله علي فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتاكلها فلم تطعمها فقال ان فيكم غلولا بل يبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين او ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا براس مثل راس بقرة من الذهب فبدعوها فجاءت النار فأكلتها ثم أحل الله لنا الغنائم را ضعفنا وأجزنا فأحلها لنا. حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے انبیاء میں سے ایک نبی نے جہاد کیا تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میرے ساتھ وہ شخص نہ جائے جس نے کسی عورت سے نکاح تو کیا ہو لیکن ابھی تک رخصتی نہ ہوئی ہو اور وہ رخصتی کا خواہاں ہو، یعنی رخصتی کا خواہش مند ہو، اور نہ وہ شخص جائے جس نے گھر کی چار دیواری تو کی ہو اور ابھی تک چھت نہ ڈالی ہو، اور نہ ہی وہ شخص جس نے حاملہ بکریاں اور اونٹنیاں خریدی ہوں اور ان کے بچے جننے کا منتظر ہو. یہ کہہ کر وہ جہاد کے لیے گئے اور ایک گاؤں کے قریب اس وقت پہنچے کہ عصر کا وقت ہو چکا تھا یا نزدیک تھا. انہوں نے آفتاب یعنی سورج سے کہا تو بھی اللہ کا محکوم ہے اور میں بھی اسی کا تابع فرمان ہوں. پھر یوں دعا کی کہ اللہ اس کو ہمارے لیے غروب سے روک دے، چنانچہ وہ روک لیا گیا یہاں تک کہ اللہ نے ان کو فتح دے دی. پھر انہوں نے مال غنیمت کو اکٹھا کیا، پھر آگ آئی تاکہ اسے کھا جائے لیکن اس نے نہ کھایا تو نبی علیہ السلام نے کہا تم میں سے کسی نے خیانت کی ہے، لہذا اب ہر قبیلے کا ایک ایک شخص مجھ سے بیعت کرے. چنانچہ ایک شخص کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چپک گیا تو نبی نے فرمایا کہ تیرے قبیلے والوں نے چوری کی ہے. لہذا تمہارے قبیلے کے سب لوگ مجھ سے بیعت کریں. پھر دو یا تین آدمیوں کے ہاتھ ان کے ہاتھ سے چپک گئے. پھر نبی نے فرمایا تم نے ہی خیانت کا ارتکاب کیا. پھر وہ سونے کا سر لائے جو گائے کے سر جیسا تھا, اس کو انہوں نے رکھا تو آگ نے آ کر مال غنیمت کو کھا لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا, چونکہ اس نے ہماری عاجزی اور کم طاقتی کو ملاحظہ فرمایا, اس لیے ہمارے لیے مال غنیمت کو جائز قرار دیا. تو یہ سمت کے مسلمانوں کے لیے, آج ہم سب کے لیے اللہ کا فضل ہے کہ مال غنیمت حلال ہے جو باقیوں کے لیے نہیں تھا. یہ بھی آپ دیکھیے کتنی بڑی آنر ہے. اور دوسرا آپ دیکھیے کہ یہ پڑھتے ہوئے, اور یہ جو نبی تھے یہ کون تھے؟ روایت سے آتا ہے کہ یہ یوشع بن نون تھے. انہی کے لیے سورج کو روک دیا گیا تھا کیونکہ ابھی جنگ پوری نہیں ہوئی تھی. اب یہ دیکھیے یہ باتیں سچی ہیں, احادیث میں ہیں, تو میرا آپ کا کام یہ ہے کہ ہم اس کو مان جائیں. اور آپ دیکھیے کہ جب خیانت کی اور ہاتھ چپک گیا تو کتنی رسوائی ہوئی ہوگی. تو دنیا میں تھوڑی سی رسوائی جو ہے یہ انسان کے لیے آخرت کی بہت بڑی پکڑ سے بچانے کا ذریعہ بن سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے عذابوں سے اور مشکلات سے روکا ہوا ہے, تو اس کے لیے بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمارے لیے ان ساری باتوں کو ماننا سننا آسان کر دے اور ہم بہترین طریقے سے تیرے حکموں کو ماننے والے بن سکیں. آج اتنے ہی کافی ہے. پھر سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.